الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم درود بيجي محمد وعلى محمد میں نہایت اختصار سے کام لوں گا کیونکہ مجھ سے پہلے بھی جو ہے وہ جو آپ سے خطاب فرمائیں گے یا پہلے سے موجود تھے اور میں نے اپنا عذر پیش کیا تھا اور دوستوں نے جو ہے وہ میرے عذر کو قبول فرمایا اور مجھے پہلے کلام پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی. عزاداری اور تاریخ تشیع کے تناظر میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے یہ سیمینار جو منعقد کیا جا رہا ہے اس کے لیے جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. اور اس آیہ مجیدہ سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نظام ہستی میں بہت سی ایسی سنن الہی ہیں, ایسے اٹل قوانین ہیں, ایسے ٹھوس اور جامع اصول ہیں خداوند عالم کے کہ جنہیں خداوند عالم نے اس کائنات میں جاری و ساری کیا ہے, اور ان ٹھوس اصولوں اور جامع قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان حرکت نہ کرے, جب تک کوئی انسان قدم نہ اٹھائے, جب تک کوئی انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات نہ کرے, دنیا کی کوئی طاقت و قدرت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. اپنے ہدف کا حصول خواہ پانی پینے کے لیے ہو, خواہ غذا کا حصول ہو, خواہ اس سے بڑھ کر اس کا اگر دائرہ کائر ہو کہ انسان اپنی معاشی زندگی کے لیے جد و جہد کرے یا اپنی قوم کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی فعالیت انجام دے, یا اس سے بڑھ کر بھی عالم آخرت کی نعمتوں کے حصول اور رضا الہی کے لیے تگدو کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خود انسان حرکت نہ کرے دنیا کی کوئی طاقت و قدرت در حقیقت اس کی مدد نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو پیاس لگی ہے, وہ تشنا ہے اور وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا, تو سامنے والے پر وہی نازل نہیں ہوگی کہ جناب ان کو پیاس لگی آپ ان کو پانی پلائیے. یقیناً کوئی نہ کوئی حرکت, کوئی نہ کوئی ایسا اقدام, کوئی نہ کوئی ایسا کلام, کوئی لفظ, کوئی اشارہ جب تک کہ اس کے بدن سے, اس کی زبان سے, اس کے اعضاء و جوارح سے صادر نہ ہو, سامنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. تو بس یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد نہ کرے, خدا کی خدائیت و مشیت بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, خداوند عالم کسی بھی قوم کی کوئی حالت, کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو, اپنے نفسوں کی, اپنی جانوں کی حالت کو تبدیل نہ کریں. اور قرآن مجید کے بہرحال اس میں تفصیل ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بلا فاصلہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اس آئے مجیدہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ہمیں بحثیت مکتب تشیع کے پیروکار ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری واضح ہو جائے, جب تک خود ہم حرکت نہیں کریں گے, جب تک خود ہمیں موومنٹ نہیں ہوگی, جب تک کہ ہم خود اقدامات نہیں کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت و قدرت, حتی امام زمانہ بھی ہماری مدد نہیں کریں گے. خداوند عالم کی تائید توفیق بھی انسان کی شامل حال ہوتی ہے, لیکن اس کے بھی اسباب ہیں. ایسے نہیں ہے کہ انسان جناب سے دعا کرے خداوند مجھے توفیق دو, توفیق حاصل ہو جائے. توفیق بھی اسباب میرے لیے مجھے موضوع نہیں ہے، اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا. لہذا یہ جو عنوان رکھا گیا ہے عزاداری اور تاریخ تشیع کے تناظر میں ہماری ذمہ داریاں، تو اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، پروفیسر صاحب موجود ہیں، جناب محترم مولانا کامران عابدی صاحب بھی موجود ہیں، آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں. آزاداری اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ایک تھیوریٹیکل اینالائز کے طور پر آزاداری کا اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں، تو آزاداری در حقیقت مکتب تشیع کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے. مکتب تشیع کے پازیٹو پوائنٹس میں سے ایک مثبت نقطہ پازیٹو پوائنٹ ہے، جس طرح مکتب تشیع کے امتیازات میں سے ایک زندہ اور معصوم اور من جانب امام، من جانب اللہ امام کا تصور موجود ہے جو کسی اور مکتب میں موجود نہیں ہے. لہذا عزاداری بھی مکتب تشیع کے امتیازات میں سے ایک امتیاز، ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک پازیٹو پوائنٹ ہے، یہ کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے. تو در حقیقت حقیقت عزاداری حقیقت تشیع ہے. دیکھیے جب بھی ہم کسی چیز کا انالائز کرتے ہیں نا، جب کوئی فارمولا ہوتا ہے اس کو لیبورٹری میں مثال کے طور پر اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کی ایک تھیوریٹیکل پوزیشن ہوتی ہے جس کو لیبورٹری میں جامع اصول و قوانین کے مطابق اس کو پروف کیا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مارکیٹ میں جو اس کا پروڈکٹ آئے گی، مارکیٹ میں جو اس کی شکل آئے گی، مارکیٹ میں جو فارم اختیار کرے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کیفیت کا، وہ اس کوالٹی کا، اس سطح کا نہ ہو جو لیبورٹری میں موجود ہے. اگر حقیقت عزاداری اور حقیقت تشیع کو جاننا ہے، تو ہمیں در حقیقت اس کے اندر جا کر اور اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خود بخود یہ عزاداری اور تشیع کے سائے میں ہمیں ہماری در حقیقت ذمہ داریوں کا علم ہو جائے اور یہ متعین ہو جائے ہمارے لیے. حقیقت عزاداری ممکن ہے کہ مصداق میں عزاداری بہت ساری چیزوں پہ صادق آتی ہو، ممکن ہے عزاداری بہت سارے اس کے مظاہر اور فینومینا ہوں، ممکن ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں کہ جن کو دیکھا ہمیں کہ یہ بھی عزاداری ہو سکتی ہے، یہ بھی عزاداری ہو سکتی ہے. ہر جگہ کا، ہر ثقافت کا اور ہر علاقے کا اپنے کلچر ہوتا ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے، اس کے لحاظ عزاداری ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اس کے اسلوب، اس کی روش، اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر پاک و ہند میں پنجے کے تصور علم کے ساتھ، لیکن اگر آپ کسی اور ملک چلے جائیے، مثلا ایران چلے جائیے، تو وہاں شاید پنجے کے تصور لازم ملزوم نہیں علم کے ساتھ، ہماری علم یعنی پنجے کے ساتھ. دوسرے ممالک میں چلے جائیے تو وہاں پر جھولے کا اور گہوارے کا اور زلجنے کا تصور نہیں ملے گا، لیکن ہماری پاک و ہند میں ملے گا. ہمارے یہاں اس طرح شبی سازی کا تصور ملے گا جو آپ شاہ نشین میں، امام بارگاہ میں دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں نہیں ملے گا. یہ ہر جگہ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور یہ وہاں کے اصلی تقاضے ہوتے ہیں، وہاں کے کلچر کے تقاضے ہوتے ہیں، جن کے مطابق وہ چیز ایک خاص شکل اختیار کر لیتے. میں بھی مزاق میں نہیں جا رہا ہوں، یہ بات یاد، میں صرف اس تھیوری کو اور اس نظریے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو تشیع میں اور عزاداری موجود ہے. حقیقت ایک ہے دونوں کی، جدا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تشیع اور عزاداری میں فرق پیدا ہو جائے تو پھر یہ دین سے متصادم ہو جائے گی، اور وہ تشیع اور وہ عزاداری جو دین سے متصادم ہو جائے، دین سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے، وہ اتنا تشیع ہے نہ عزاداری ہے، وہ من مانی چیز ہو سکتی ہے، من مانی عزاداری ہو سکتی ہے، من مانی نظریات اور من گھڑت نظریات ہو سکتے ہیں، وہ تشیع نہیں ہو سکتی، تشیع علوی نہیں ہو سکتی، مولا علی کی شیعت نہیں ہو سکتی. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس جو کچھ بھی ہے تشیع میں وہ دین ہے. دین اگر صادق ہے، سچا ہے، تابد رہنے والا ہے، تشیع بھی سچی ہے، صادق تابد رہنے والی ہے. دین کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ایک فطری ہے، اسی طرح تشیع کی تعلیمات بھی فطری ہیں، نیچرل ہیں. اسی طرح کے بہت سارے ایسے مشترک نکات ہو سکتے ہیں. بہرحال میں پھر کہوں، بہت گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں. حقیقت تشیع، بلکہ جو گفتگو شو، حقیقت عزاداری حقیقت تشیع ہے، اور حقیقت تشیع حقیقت دین ہے، اور حقیقت دین حقیقت قرآن ہے، اور حقیقت قرآن لوح محفوظ میں جو سطور خداوند عالم نے اپنے دست مشیت سے لکھی ہیں، وہ حقیقت رکھتی ہیں. بس جو لوح محفوظ میں ہے وہ دین ہے, جو دین ہے وہ قرآن ہے, جو قرآن ہے وہ تشیع ہے, اور جو تشیع ہے وہ عزاداری ہے. میں مذاق کی پھر بات نہیں کر رہا ہوں, میں پھر کہوں گا مذاق میں مت جائیے کہ ہم کہیں جناب ایک علم, ایک زلجنہ, ایک فلاں, ایک تعزیہ, ایک زیارت. میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملے تو عزاداری کے مذاق پر اور ان کے سمبل ہونے پر, ان کی نشانی اور علامت اور شاخص ہونے پر کبھی اگر موقع ملے تو گفتگو کروں گا. بس اگر چاہتے ہیں کہ حقیقت عزاداری اور حقیقت تشیع کو سمجھیں تو ہمیں عصر ائمہ علیہ السلام میں جا کر در حقیقت ان تعلیمات کو سمجھنا ہوگا. 1400 سال کا فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مشرک فتویٰ دیتا ہے تو وہ ائمہ علیہ السلام سے نقل شدہ مروی احادیث اور روایات کی جا کر جانچ پڑتال کرتا ہے, حتیٰ کہ صرف ان روایات کی نہیں, ان روایات کو نقل کرنے والے راویوں کے سلسلہ نسب کو, اس کے کریکٹر کو, اس کے کردار کو جا کے اس کی چھان بین کرتا ہے کہ آیا یہ صادق ہے, سچا ہے, جھوٹا ہے, راوی شیعہ ہے, سنی ہے. اسی طریقے سے ہمیں جا کر اس پس منظر کو دیکھنا ہوگا کہ جس میں تشیع اور عزاداری جنم لیتی ہے, جس کو ایک مفکر ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا کہ اسلام کی ابتدا بھی لا سے ہے اور تشیع کی ابتدا بھی ایک لا سے ہے. لا یعنی نہیں, یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یہ اسلام کی ابتدا ہے. اور تشیع کی ابتدا بھی یہ کہ میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. مولا علی جانتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا اس کی سزا کتنی زیادہ ہوگی. لہذا حقیقت تشیع یعنی طاغوتی طاقتوں کا انکار, فاسد طاقتوں کا انکار, وہ طاقتیں, وہ نظام, وہ سسٹم جو من جانب اللہ نہیں ہے, اس کا انکار. جس نام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, بعد میں کہتے ہیں الا اللہ, اللہ ہے. پہلے کہتے ہیں تمام چیزوں کی نفی پھر اقرار ہے, پہلے نفی ہے بات پھر اس بات ہے. تشیع بھی بالکل یہی چیز حقیقت رکھتی ہے کہ پہلے آپ تمام غیر خدائی سسٹمز کا انکار کرتے ہیں, ہر وہ سسٹم جو انسان کا اپنا بنایا ہوا ہو, انسان کی اپنی سوچ کا ہو, اس سسٹم کا انکار تشیع کا امتیاز ہے. دوسرے موقع تھے فکر موریے میں نہیں, ڈاکٹر احسان احمد کی تقریر اٹھا کے دیکھیے, انٹرنیٹ پڑھیے کہ جو انہوں نے تشیع کے اور اسلامی انقلاب ایران کے حق میں اور کربلا کے زندہ اور پائیدار ہونے کے ثبوت میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ حقیقت موجود ہے. یعنی تمام طاقتوں کا انکار کرنے کے بعد آپ تشیع کا اقرار کرتے ہیں. تشیع جنم ہی اسی ماحول میں لیتی ہے کہ جب فضا صاف ہو, جب غیر الہی, غیر خدائی نظاموں کا انکار کیا جا چکا ہو, اس وقت میں تشیع اپنا سر بلند کرتی ہے اپنی تعلیمات کے نور کو اور انوار کو ساتھ کرتی, اس کی تنویریں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن و قلب کو در حقیقت منور کرتی ہیں. لہذا اب بات تھوڑی سی واضح ہو گئی کہ تشیع اور در حقیقت عزاداری یعنی ظلم اور غیر خدائی طاغوتی طاقتوں, سسٹم اور نظاموں کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے. عزاداری بینی یہی چیز ہے. عزاداری کیا چیز ہے؟ امام, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین الگ ہیں اور امام حسین کا مقصد الگ ہے؟ کیا تصور کر سکتے ہیں آپ کہ امام الگ ہے, امام کا مقصد الگ ہے؟ نہیں, امام کا مقصد بھی بالکل امام حسین کی طرح واضح شفاف ہے, واضح صاف ہے, بالکل کوئی اتنے شک و شبہ نہیں ہے. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے صرف اسے, انما خرجت, صرف اسے میرے خروج کا, میرے قیام کا مقصد کیا ہے؟ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح امت چھوٹی سطح سے لے کر اور بڑی سطح تک, ثقافتی سطح سے لے کر سیاسی سطح تک, تمام میدانوں میں تمام شعبائے زندگی میں ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ اصلاح صرف نماز کا حکم دینا نہیں ہے کہ اگر کسی عورت کا وضو صحیح نہیں تو کہیں تم وضو درست کرو. یہ مسائل تو تمام مسلمانوں کا آتے تھے. یا اگر کوئی اگر کم تولتا تھے ہم سے یہ کہنا چاہتے تھے سبزی فروش سے کہ جناب تم کم تولتے ہو, میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں, تم کم تول رہے ہو. پرچون والے سے کہیں جناب جو ہے وہ بقالی سے کہیں گے جناب آپ جو ہے وہ سامان پورا نہیں دیتے, ملاوٹ کرتے ہیں. یہ اصلاح نہیں ہے, اصلاح کسی اور درجے کی ہے. یہ تمام معلومات تو ان 60 سالوں میں ہجرت کے بعد سے لے کر اور 60 سالوں میں بہت آسانی کے ساتھ لوگوں نے حاصل کر لیے تھے. اصلاح جو امام حسین چاہتے تھے وہ اجتماعی معاشرتی سیاسی ثقافتی سطح کی اصلاح تھی, جس کو امام حسین چاہتے تھے کہ میں بحیثیت نواس رسول, بحیثیت امام وقت, بحیثیت خلیفہ خدا اس کو انجام دوں. تو عزاداری یعنی در حقیقت ایک ایسے ماحول اور ایک ایسے نظام حکومت کا انکار کہ جو اپنے آپ کو ایک ایسا ٹائٹل دیتا ہے جو صرف اور صرف خدا کے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے. خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ اللہ ہونا, اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب و خلیفہ ہونا, یہ وہ ٹائٹل ہے جو صرف خدا کے خاص بندوں کے لیے. لا ینالو عہد الظالمین, یہ خدا کا عہدہ, خدا نے کہا میرا عہدہ ہے, یہ کسی اور کو نہیں ملے گا. تو تشیع در حقیقت ایک ایسے ماحول میں جنم لیتی ہے, عزاداری ایک ایسے ماحول میں جنم لیتی ہے کہ جہاں ضمیر سوئے ہوئے ہیں وہاں پر امام حسین علیہ السلام اس عزاداری کے ذریعے سے, اس کربلا کے ذریعے سے در حقیقت لوگوں کو بیدار کرتے ہیں. بہرحال اس میں بہت ساری گنجائش ہے, بہت ساری مثالیں میں پھر کہوں گا کہ میرے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور مقررین موجود ہیں, اور میں ان کے لیے یہ میدان چھوڑتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اپنے موضوعات کے حوالے سے گفتگو کریں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا, عزاداری اور تشیع کے ذیل میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تو ہمیں حقیقت تشیع کو اور حقیقت ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا, جس کو میں نے مختصرا بہت ہی جامع اور بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کون سا ماحول تھا, وہ کون سا زمانہ تھا کہ جب تشیع جنم لیتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ تشیع دین میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کہیں فرق نظر آتا ہے تو ہماری ناقص عقلوں کا اور ناقص نگاہوں کا فرق ہے. اگر عزاداری میں بھی نظریاتی طور پر, میں مزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, ممکن ہے ایک جگہ آپ کو علم مزاق نظر آئے, ایک جگہ ممبر اس شکل کا نظر آئے, ایک جگہ ممبر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نظر آئے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے گفتگو کی جاتی ہو. اسی شہر کراچی میں چلے جائیے, عزاداری کے مختلف اسلوب ہیں. آپ ملیر میں کسی اور قسم کی عزاداری کو دیکھیں گے, کوئی انداز دیکھیں گے. کھاردر چلے جائیے جو قدیم ترین جگہ ہے شہر کراچی کی, 160 سال پرانی عزاداری ہو رہی, وہاں پر ایک اور طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا. تو ایک ہی شہر میں آپ کو مختلف مزاج, مختلف ثقافتیں, مختلف اسلوب نظر آئیں گے. میں مزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس تھیوری اس نظریے کی بات کر رہا ہوں جو آئمہ علیہ السلام نے دی ہے, جو جناب زینب نے دی, امام سجاد نے دی ہے. بس اس عزاداری کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سا ماحول تھا کہ جب امام حسین قیام کرتے ہیں, اصلاح کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یہ اصلاح میں نے بتایا نماز اور روزے کی اصلاح نہیں ہے, ایک سبزی فروش کی اصلاح نہیں ہے, بلکہ یہ اصلاح اتنے درجے کی جس کو شاعر نے کہا بڑھتے بڑھتے بات ہے جب اصول دین تک آ گئی, جب دین کی جڑوں تک بات آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی. یہ وہ بیماری تھی جو جڑوں تک اصول دین تک پہنچ گئی تھی, اور یزیدیت کی بیماری نے در حقیقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیل ہوتی ہے جو درخت کے گرد لپٹتی چلی جاتی ہے, پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے, اور تمام نمکیات اور پانی اور سالٹ کو جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے اپنے اندر, اور وہ پودا یا درخت جو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے. یزیدیت وہ بیماری تھی, بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی, بڑھ کے بڑھ دلیر نے, شیر حق شیر نے, با خدا حسین نے دین کو بچا لیا. تو تشیع یعنی دین کی حفاظت, ناموس مصطفیٰ کا تحفظ, یہی تشیع, یہ ہے عزاداری. بس اس تناظر میں ہمیں دیکھیں تو سب سے پہلی ذمہ داری جو کربلائی ہونے کے ناطے, شیعہ ہونے کے ناطے ہم پہ عائد ہوتی ہے, وہ وظیفہ شناسی ہے. اپنے وظیفے کو, اپنی ڈیوٹی کو پہچانیں. आप जिस फील्ड में हैं, जिस शोबाए जिंदगी से ताल्लुक है, मेरी माएँ बहनें भी हैं, मौजूद हैं, उलमा भी हैं, खुतबा भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, शायर भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी का, आप वजीफा शनासी उसूल कवानी इस्लाम से लें और उसके तहत असली तकादुन मुताबिक देखें। आप अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, आजादारी के फरोग के लिए, इमाम के मकसद को फैलाने के लिए आप क्या खिदमत अंजाम दें। सबसे पहली चीज वजीफा शनासी है। करबला वजीफा शनासी का दर्स लेती है। बशीर इब्ने खजरानी एक शहीद मुतारी लिखते हैं कि सहाबी इमाम का आशूर के दिन उसको इतला मिली, उसके अपने इलाके में बहुत दूर कहीं रहता था, उसके बेटे को अगवा कर लिया गया, उससे पैसे तलब किए गए, परेशान हुआ तो लोगों ने कहा जाओ, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लोग आए यानी इमाम के असाबा इमाम की खिदमत में और इमाम से कहा कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया। इमाम ने बशीर इब्ने खजरानी को बुलाया और कहा कि ये पैसे लो और जाओ अपने बेटे को छोड़ाओ और आजाद करो। वजीफा शनास इंसान कैसा होता है, जा सकता था ना, इमाम राजी थे उससे, इमाम कह रहे जाओ मैं राजी हूं तुमसे, ये पैसा लो और जाओ अपने बेटे को आजाद करो। कहा कि नहीं, अकलत निस्सबाह इनफारख तो है, अकलत निस्सबाह हयन इनफारख तो का दोनों ताबीर मौजूद है कि मुझे बयाबान के दरिंदे जिंदा जिंदा खा जाए, चीर फाड़ कर दे मुझे, तिक्का बोटी कर दे मेरी, इन फारख्तों का अगर मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। यह वजीफा शनासी, वजीफा शनासी यह है कि अब्बास मौजूद रहे और इमाम के हुक्म के ताबे रहे, यही वजीफा। सबसे पहली जिम्मेदारी अपने वजीफों को पहचाने। लेकिन उस वजीफों को पहचानने के लिए एक और चीज जरूरी है, नौजवान कसरत यह मौजूद है, कसरत से यह मौजूद है, वो है इल्म। अगर इल्म नहीं होगा तो फिर वजीफा भी आपको समझ नहीं आएगा। अगर मिसाल के तौर ये नूर और ये लाइट ना हो तो यहाँ पे अंधेरा होगा। इल्म नूर है, लाइट है जो आपको आपका रास्ता दिखाती है। वजीफा शनास कब बनेगा इंसान के, जब इल्म होगा, पता चले, पूछे, सवाल करे, किताब पढ़े, बहस करे, मुबासा करे, डिस्कशन करे कि मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। बच्चे आते हैं सवाल करते हैं, आगा बताइए हम क्या करें, फिर जमाना हम चाहते हैं हम ये काम करें। तो जब तक इल्म नहीं होगा, इदा हममता बे अम्रिन फततब्बर, मासूम कहते हैं जब भी किसी काम का इरादा करो पहले अच्छी तरीके से उसके बारे में गौर फिक्र करो। यानी जब इल्म होगा तुम्हें कि तुम्हें करना क्या है, बाद में जो है तुम उस काम को अंजाम दो। तुम्हें करना क्या है, कैसे, हमें पता था ये काम करना है लेकिन कैसे करना है, किस वसीले से करना है, किस तरीके से करना है, यह हमें नहीं मालूम। मुमकिन है हमें यहां एक तस्वीर लगानी हो, हमें ये पता तस्वीर लगानी है लेकिन तस्वीर लगेगी कैसे, सीधी लगेगी, उल्टी लगेगी, आड़ी लगेगी, तिरछी लगेगी। अगर इन चीजों का इल्म ही ना हो तो इंसान एक तस्वीर भी सीधी नहीं लगा सकता। एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूं। तो वजीफा शिनास होने से पहले दर हकीकत इल्म के मैदान में कदम रखना होगा। हम इल्म के मैदान में बहुत पीछे हैं। इल्म ये नहीं है कि जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये इल्म नहीं है। पहले इसमें भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ और वक्त दामन गुंजाइश नहीं कि मैं इस बहस में बढ़ूंगी। इल्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पाकिस्तान में जो दिए जा रहे हैं वो इल्म ही इन्फॉर्मेशन है। बहर इल्म दर हकीकत गौर और फिक्र के बाद जो इंसान जिन नतायज को हासिल करता है, रिवायात, उसे इल्म कहती है। बहर इल्म हासिल करे, तदब्बुर करे, गौर और फिक्र करे, सोचे, मुबाहसा करे, डिस्कशन करे, तब जाके इंसान इस काबिल होगा कि वो वजीफा शनास बन सके। इमाम हुसैन देख रहे हैं कि जनाब मैं दरस कुरान भी दे सकता हूं, मैं यतीमों की परवरिश भी कर सकता हूं और सबसे बढ़कर मुजाविर रसूल मुतवल्ली बारगाह मुनव्वरा मदीना हो सकता हूं, रसूलुल्लाह की खबर का मुजाविर और खिदमत गुजार हो सकता हूं। इससे बढ़कर और कौन सा इफ्तिखार होगा इमाम हुसैन के लिए। खुद आते हैं और रसूलुल्लाह से अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह आप दुआ कीजिए कि मैं यहीं पर आपके साथ बस रह जाऊं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्ना लका इंदल्लाह दरजतन, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने कुछ दर्जात मुकर्रर किए हैं। ला तनालु इल्ला बिशहादा, जो सिर्फ शहादत ही के जरिए से तुम्हारा उन तक पहुंचना और वसूल मुमकिन है, सिर्फ शहादत के जरिए से। वसीफा शिनास, امام حسین چاہتے تو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے. آیت اللہ خامنہ ہی نے کتاب جو ہم نے ترجمہ کی تھی امام حسین دلربا قلوب کے نام سے, آیت اللہ خامنہ کی خطبات کا ترجمہ ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا کیونکہ وہ نایاب ہو گئی کتاب, لیکن جہاں سے ملے اس کو ضرور, امام حسین دلربا قلوب, کہ اس میں تفصیل کے ساتھ آیت اللہ خامنہ ہی نے اس پر بحث کی ہے. دوسرا جو ہمارا ہدف ہو سکتا ہے, اس کو ہم ذمہ داری کہہ سکتے, دشمن شناسی, دشمن کو پہچاننا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. فی زمانہ ہمیں دشمن شناسی کرنی چاہیے, دشمن کو پتا ہو کہ دشمن کون ہے. کہیں سے گولی چلتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جناب سامنے والے اس گھر سے گولی چلی ہے, کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو ہم فوراً الزام لگا دیتے ہیں جناب یہ سنیوں نے کیا ہے, مثال کے طور پہ نہیں, یہ برادران اہل سنت ہمارے دشمن نہیں ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف دشمنی نہیں ہے, اختلاف عداوت نہیں ہے, اختلاف خصومت نہیں, دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, ایک گھر میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن یہ اختلاف خصومت دشمنی عداوت کا نتیجہ نہیں بنتا. اہل سنت سے عقیدتی اختلاف ہے, لیکن یہ اختلاف عداوت خصومت اور دشمنی کا نتیجہ نہیں بننا چاہیے. دشمن شناسی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو اس وقت ہمیں باہم دست گریبا کرنا چاہ رہا. آپ دیکھیں ملک کی صورتحال, دیکھیں ملک کو توڑنے کی کوشش کی ہے, بلوچستان کس دہانے پر, بلتستان اور گلگت میں کیا کوشش ہوئی, سندھ کو الگ کرنے اور کراچی کو الگ کرنے کے لیے ساری باتیں, پھر سندھ قوم پرست جماعتیں الگ, پھر سرائیکستان الگ, اور اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی تحریکیں جو پنجاب میں, سندھ میں, پشتونخوا میں, بلوچستان میں, تقسیم در تقسیم. ان حالات میں تشیع کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ اگر میں وہ واقعہ سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اورنگی ٹاؤن میں ابھی دور اس قبل جو جنازہ اٹھا ہے وہاں پر, لیکن دشمن شناسی نہیں ہوگی, دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. انسان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی دیا جا سکتا ہے, اور دشمن قوتیں ہم سے وہ کام کرا سکتی ہیں جو دشمن کے مفاد میں ہوگا, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. وہاں پہ چند نوجوان, مشرق نوجوان پاکستان کا پرچم جلانے جا رہے تھے, آپ تصور کر سکتے ہیں ایک اسٹیٹ میں, ایک مملکت, ایک آزاد جمہوری ملک میں رہتے ہوئے آپ اس ملک کا پرچم جلائیں, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مفہوم, اس کا کیا پیغام جائے گا. دشمن شناسی ہونی چاہیے کہ در حقیقت ہم کہاں جا رہے ہیں. اشتعال, مشتعل ہونا, جوش جذبات سے کام لینا, صحیح ہے کہ جوانوں جوش جذبات ہوتے ہیں, لیکن ان جوش جذبات کو ہوش سے, عقل سے اور تدبر سے کنٹرول کیا جائے. شجاعت یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے جناب مجھے مارو, اگر یہ کام کرنا ہوتا تو امام حسین دو محرم کو جا کے ہی کھڑے ہو جاتے دشمن کے سامنے, جناب میں آیا ہوں تم سے دو دو ہاتھ کرنے, مجھے بتاؤ. لیکن نہیں, مرنا ہدف نہیں ہے, شہادت برائے شہادت ہدف نہیں تھا امام حسین کا. امام حسین کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, یہ دو محرم سے اور دس محرم تک, یہ آٹھ دن اور پھر ایک رات کی مہلت مانگی گئی, اور پھر دسویں دن عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے قلب لشکر کو تشکیل دیا, 72 کا لشکر تھا, میمنہ, میسرہ, قلب لشکر, یہ تمام چیزیں کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام حسین کے صرف قتل ہونے آئے تھے جناب. میں اگر یہ ہوتا تو امام حسین پہلے کہتے جناب میں قتل ہونے آئے, میں مظلوم ہوں, مجھے قتل کر دو, میں شہید ہو جاتا ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ سب میرے جو ہے وہ شہادت کے مرثیے پڑھیں گے. اگر مقصد یہ ہوتا تو دو محرم کو امام حسین تلوار نکال لیتے اور قصہ ختم ہو جاتا, کربلا دو محرم کو ہی برپا ہو جاتی. لیکن مرنا برائے مرنا, شہادت برائے شہادت مقصد نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ شہادت چاہیے, خوب شہادت چاہیے, کس لیے چاہیے, کیوں چاہیے, شہادت ہے کیا. بہرحال یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے چاہیے. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تمام سوالات کے جوابات یہاں پہ دوں, لیکن یہ تشنا ہے, اور انشاءاللہ اگر کبھی حوصلہ ہوا آپ کو سننے کا مجھ سے تو پھر فارسی میں کہتے ہیں کہ طلب شمع شدہ, یعنی انشاءاللہ آپ پھر ہم سے طلب کیے کہ میری گردن پہ قرض رہا, درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو ان حالات میں تشیع کو استعمال کیا جا رہا ہے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, دشمن شناسی نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. بارہا تاکید کرنے کے باوجود, بارہا تذکر دینے کے باوجود, علماء, خطبہ, ذاکرین, وارث, کئی جگہ دیکھا گیا وارث کہہ رہے ہیں جناب جنازہ اندر ہوگی, زبردستی جناب ہائی جیک کر کے جنازے کو باہر لے جایا گیا کہ اشتعال ہوگا, روڈ بند ہوگی, توڑ بھوڑ ہوگی, قبریں جائے گی. تو اگر یہ ہدف ہو جائے قوم کا کہ کوریج آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پست سوچ ہے. کل گورنر کے ساتھ ملاقات تھی, وہ ایک گورنر یہ کہنا چاہ رہا ہے, گورنر سندھ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. جو گورنر اپنی زبان سے یہ کہے کہ مجھے تنخواہ دلانے کے لیے, بھائی تنخواہ دینے تو حکومت کی ذمہ داری نہ دے امپلائمنٹ کو, اپنے سرکار کے جو ملازم ہیں خدمت گزار ہیں جو شب و روز کی محنت کر رہے ہیں, پولیس ہے رینجرز ہے جتنے بھی ادارے سندھ گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کو تنخواہ دینا حکومت ہے سندھ کا کام ہے. تنخواہ دلانے کے لیے گورنر کو تمام قوتوں کے ساتھ تمام افراد اور تمام اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, بھائی تنخواہ دے دو عید آ رہی ہے. جس گورنر کا یہ حال ہو, جس مملکت اور صوبے کا یہ حال ہو, تو آپ سمجھ جائیے وہ گورنر کیا پیغام دینا چاہتا ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا آپ کو, لیکن یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے آپ اپنی قوت پہ بھروسہ کریں, متحد ہوں, دشمن شناس ہوں. کون دشمن ہے؟ یہ تو خداوند عالم کا فضل ہے, یہ تو علماء کی در حقیقت ان کی ہوش و ثقافت ہے کہ سراب گوٹ کا جو واقعہ ہوا اور سنی اتحاد کونسل پر جو فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دو افراد ادھر سے دو افراد ادھر سے زخمی, اس کے بعد جو صورتحال کشیدہ تھی وہ سب آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ اہل سنت علماء اور ہمارے علماء اگر عقل مندی سے کام نہ لیتے اور معاملہ انہی جذباتی نوجوانوں کے حوالے کر دیا جاتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی. آپ براہ راست اہل سنت سے متصادم ہو جاتے. یہ دشمن کی کوشش ہے. یعنی ناموس رسالت کے سلسلے میں جو سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے اٹھایا, جو سب سے پہلے شہید آپ نے دیا, اور اس کے نتیجے میں 21 ستمبر برود جمعہ پورے پاکستان میں تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے عشق رسول کے نام سے, اس وقت جو اتحاد سامنے آیا, اس اتحاد کو توڑنے کے لیے, اس اتحاد کو سبوتاج کرنے کے لیے, اس ناموس رسالت کے لیے, شمع رسالت کے پروانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے در حقیقت پھر ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی شیعہ سنی لڑائی کو لڑایا جائے. میں نے 12 کا گورنر سن کے سامنے بھی کہا, مختلف جگہ کہا ہے, آج پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے کہا کہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں, اگر شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو گلی گلی کوچے کوچے میں جنگ ہو رہی ہوتی, اس لیے کہ شیعہ سنی در حقیقت ایک ساتھ ایک ایک گھر میں شادیاں ہیں, خوشی ہے, غم ہے, ساتھ شریک ہیں. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. تو دشمن شناس ہونا چاہیے. دشمن کون ہے؟ کہ جو ہمیں لڑانا چاہ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا اس کو دیکھیں. دشمن کتنا زیرک و چالاک ہے. میں پھر کہوں, دیکھیں میں مایوس نہیں کر رہا ہوں, خوف زدہ نہیں کر رہا ہوں. سلمان تاثیر کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, 8 ارب کا مطالبہ تاوان, 8 ارب کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو اغوا کرنے والے ہیں انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ دیا, جناب یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے بینک کا, کتنا روپیہ آپ کے بینک میں ہے, فلاں فلاں بینک میں یہ موجود ہے. یعنی اس حد تک دشمن یہ طالبان یا القاعدہ, یہ چھوٹے چھوٹے دہشت گرد ٹولے, کس حد تک ان کو پال پوس کے ان 30 سالوں میں جوان کیا ہے. تو ہمارا مقابلہ اس سے ہے. اصلی تقاضوں کو پہچانیں, ہوش, ذکاوت, عقل مندی کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ محرم حساس ہے, چھوڑ دیں سب کو, کسی پہ ہمیں ہم کسی کی سیکیورٹی نہیں چاہیے. ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں گے, خود اپنی حفاظت کریں گے, ہمیں کسی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. متحد منظم. تیسری چیز جو اس ذمہ داری کے تعین میں ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں, مختصر کر رہا ہوں, وقت ختم ہو گیا جی, 5 منٹ اوپر ہو گئے, معذرت چاہوں گا. ہدف شناسی. ہدف, آپ کا ہدف کیا ہے, کہاں جانا چاہتے ہیں, کون سا مقصد ہے جسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت ساری تفصیل ہے, بہرحال میں نے چیدہ چیدہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے اور میرا وقت بھی تمام ہو گیا. میں معذرت چاہوں گا, معمولاً میری عادت نہیں ہوتی کہ میں وقت سے تجاوز کروں, پہلے گھڑی تک میری نگاہ نہیں پہنچی اور یہ 5 منٹ کا جو میں نے ڈاکہ ڈالا ہے دوسرے مقررین کے حقوق پر, اس کی معذرت چاہوں گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس تاریخ تشیع اور عزاداری کے تناظر میں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوتوں کو پہچانیں, وظیفہ شناس بنے. کیا ذمہ داری بنتی ہے علم کی روشنی میں؟ دشمن کو پہچانیں اور اپنے ہدف کو پہچانیں. اور چوتھی چیز یہ کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک طریقہ کار معین کریں. ہیپزڈ وے میں کام نہیں کرنا ہے. ہیپزڈ وے سمجھتے ہیں نا, جو جب آپ گاڑی روک دیتے ہیں تو آپ ایک ایسا بٹن دباتے ہیں جس سے آپ کے دونوں انڈیکیٹر ایک وقت میں جلنے لگتے ہیں. یعنی یہ گاڑی کہیں بھی رک سکتی ہے, کہیں بھی مڑ سکتی ہے, رائٹ مڑ سکتی ہے, لیفٹ مڑ سکتی ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ گاڑی کہاں موڑے گی. افراتفری کے دور میں کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, افراتفری پیدا کی جا رہی ہے, حکومتی سرپرستی حاصل ہے دشمنوں کو, دہشت گردوں کو, لیکن طریقہ کار کا تعین جب تک نہیں ہوگا اعلیٰ سے اعلیٰ ہدف بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. بس کربلا کا پیغام یہ ہے, تشیع کا پیغام یہ, حضاری کا پیغام یہ ہے کہ وظیفہ شناس بنے, دشمن کو پہچانے, ہدف کو پہچانے, اور اس ہدف کے لیے ایک طریقہ کار کا ایک طریقہ کار کو معین کریں, تاکہ ہم اس علم کی روشنی, اس یقین کی روشنی میں جو ہم نے علم اور وظیفہ شناسی کے ذریعے سے حاصل کیا اپنے ہدف کو حاصل کر سکیں. خدا و عالم سے دعا ہے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے مقصد امام حسن علیہ السلام پر عمل کرنے, اس پہ سمجھ اس کو سمجھنے, اس کی تربیت و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.